So can you do that?
Distribution.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد وآل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو.
پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو.
ہے کیسے پڑے ہے جسم کے ٹکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا
کیا تم میرے حسین ہو.
ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا گھوڑوں سے لاش دشت میں پامال کر دیا. ہے پہچان کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا
کیا تم میرے حسین ہو.
ہائے پہچان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو دو دم توڑتے جو دیکھا ہے کری الجوان کو. ہے آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا
کیا تم میرے حسین ہو.
کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہاں کہاں.
خنجر کہہ کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان
ہے, کاٹا ہے کس طرح سے ستم گار نے گلا, کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا, کیا تم میرے حسین ہو؟ کیا لے گئے ہیں لوٹ کے سب کچھ یہ اشکیاں؟
تن پر بچا ہے ماتائے کرتا سلا ہوا,
ہے نکلے تھے جب خیام سے یہ حال تو نہ تھا, کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے
زینب نے دی صدا, کیا تم میرے حسین ہو؟
ہے آہستہ سے جواب دو, ہے ساتھ اس کی ماں,
کیا اب تمہارے پاس ہے معصوم بے زبان؟
ہے ننا سلاش کس کا اے سینے پہ ہے رکھا, کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا,
کیا تم میرے حسین ہو؟
ہے کیسے پڑے ہے جسم کے ٹکڑے جدا جدا, کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا, کیا تم میرے حسین ہو؟
سورۃ المبارکۃ الفاتحہ.
شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو, روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم, شام کی اور تو ایک وعدہ کرو, روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم,
جا جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گے تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو۔ صورت شاہدی بے کفن بھی میرے جیسی اسیر مغن بھی، صورت شاہدی بے کفن بھی میرے جیسے اسیر مغن بھی، خالق الدے میں مدفون غربت لے اکبر رہی بے کفن بھی، کیا کفن کی طرح روز چادر، کیا کفن کی طرح روز چادر، اس لحد پر چڑھاؤ گی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو۔ ایک یثرب کی تھی شہزادی، اس کا سبقہ تھا عباس غازی، ایک یثرب کی تھی شہزادی اس کا سبقہ تھا عباس غازی، مشک لے کر گیا سوئے دریا اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو۔ ہم نے زندہ سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی، ہم نے زندہ سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی، بات اتنی سی بس یاد رکھنا میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں تو ستایا، تم نے بازار میں تو ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو۔ جب کبھی قید خانے میں آنا بیردا بیبیوں کو نہ لانا، جب کبھی قید خانے میں آنا بیردا بیبیوں کو نہ لانا، تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں اس کی تنہائیاں یوں مٹانا، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو۔ قبر بے کس پہ بہانے حال قید ستم کا سنانے،
قبر بے کس پہ آنسو بہانے حال قید ستم کا سنانے،
قافلہ کربلا کو چلا ہے
اس کے بابا کا چہلم
اتنا کہہ دو ہماری طرف سے،
اتنا کہہ دو ہماری طرف سے
اس کا چہلو مناؤ گی تم
شام کی، اور تو ایک وعدہ کرو
شامیوں کی بہو بیٹیوں سے، کہہ رہی تھی وہ اکبر یہ رو کے،
شامیوں کی بہو بیٹیوں سے کہہ رہی تھی وہ اکبر یہ رو کے،
یہ امانت پردیسیوں کی
تمہارے
مجھ سے ایک بار بس اتنا کہہ دو،
مجھ سے ایک بار بس اتنا کہہ دو
اپنا وعدہ نبھاؤ گی تم
شام کی، اور تو ایک وعدہ کرو
روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم
شام کی، اور تو ایک وعدہ کرو
بر محمد و آل محمد صلوات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیوں یادی واسطے آتی کالے سوانا ساڑھا دس واگے محفل پنجتنی قبرستان ماں مجلس ماں سروے بھائیو پدار جو مجلس اپرا معزز مہمان سید علی مرتضی زیدی پر سے کووڈ 19 شرطوں لاگو پر سے احسنت.
السلام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في النارزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بيجيغا محمد وعلي محمد بار صل على محمد لطف خدا ہے پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے اس نے یہ ہدایت ہمیں نصیب فرمائی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے جو پیغام بھیجا تھا وہ خدا تعالی نے ہمیں سعادت میں شامل کر لیا وہ پیغام ہمیں بھی نصیب کر دیا اللہ کا لطف ہے خدا کا کرم ہے اس نبی اولاد نبی کی محبت ہمارے دلوں میں قرار دی بڑا احسان ہے خدا تعالی کا ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں سید الشہداء کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا فرش اعضا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا پوری دنیا میں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما انشاءاللہ مادر حسین کی شفاعت نصیب فرما ہماری قبور کو ہمارے مرحومین کی قبور کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما اے پاک پروردگار ہمیں وارث حسین کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما اس راہ میں پاکیزہ موت نصیب فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے مرحومین کے درجات کی بلندی امام کے حضور عرض عقیدت کے لیے تمام زائرین امام حسین کی حفاظت کے لیے ان کے حج و زیارات کی قبولیت کے لیے تمام اعمال کی قبولیت کے لیے اس عزاداری کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد محمد جب بھی ایسا کوئی تذکرہ ہوتا ہے مرحومین کا خاص کر تو میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ جو مجلس منعقد کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس جگہ کے بنانے میں اس مجلس کو قائم رکھنے میں اپنی جانیں لگائی ہیں اور اپنی زندگیاں خرچ کی ہیں اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں شاید یہاں پہ جو قبرستان ہو وہاں موجود ہوں شاید دنیا کے دوسرے قبرستانوں کے اندر ہوں یہاں پتہ نہیں کتنے علماء نے آ کر ذاکرین نے آ کر مجالس پڑھی ہوں گی جو شاید دنیا سے اب رخصت ہو چکے ہوں گے ہم کیا ان سب کے احسان کو فراموش کر سکتے ہیں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں آپ کبھی نہ کبھی ہم اور آپ ان تمام کی خدمات کو ضرور یاد رکھیں جن کتابوں سے ہم پڑھ رہے ہیں مصائب فضائل تفاسیر یہ کچھ علماء نے لکھی ہیں جو دنیا سے گزر گئے جو رسم و رواج ہمارے پاس ہے آج یہ سب کسی اور کا قائم کیا ہوا ہے جو اب دنیا سے گزر چکے ہیں وہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان تمام کی ارواح کی بلندی کے لیے اعمال کی قبولیت کے لیے اہل بیت اطہار کی خاص نظر لطف ان سب کے شامل حال ہو درود بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ خدا تعالی نے ہمیں اچھے دور میں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے الحمدللہ دین کی نشانیاں، دین کی حقیقتیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ثابت ہو رہی ہیں. کبھی کسی سوشل ایونٹ کی وجہ سے، کبھی حتیٰ سائنس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے. مجھے بہت امید ہے کہ سائنس کی ڈیولپمنٹ یقیناً بہت سارے ایسی ریالٹیز کو ڈسکلوز کریں گی اور ڈسکور کریں گی جن کو ہم اپنی کتاب کے اندر دیکھتے تھے، اہل بیت سے سنتے تھے. تو انشاءاللہ یہ دور آہستہ آہستہ اور نزدیک آتے چلے جائیں گے. اور ہم سب کی امید کس دن پر ہے؟ ہم سب کی امید اس دن کے اوپر ہے کہ جب انشاءاللہ وارث سید الشہداء تشریف لائیں. یہ ساری تیاری ایک ہدف سے ہے، اس مقصد سے، سید الشہداء کی قربانی سے لے کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بار بار یاد دلانا کہ ان کے وارث آئیں گے. اور یہ سب جتنا آپ اور میں سمجھتے چلے جائیں، ہماری اور آپ کی رسپانسبلٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. ہم دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجے گئے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا شروع کی مجالس میں کہ ظلم میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھ سکے کہ میں دنیا میں آیا کیوں. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ دیکھو، ہم سب لوگ اپنے پیٹ کی خاطر، بھوک کی خاطر، پیاس کی خاطر، آرام کی خاطر دنیا کے لیے جد و جہد کریں گے. یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. جانور بھی مرضی سے بھوکا مرنا پسند نہیں کرتا ہے. جب تک اس کی طاقت میں ہوتی ہے اپنے پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے. جانور بھی کرتا ہے، جانور بھی بچوں کا دفاع کرتا ہے. پتہ نہیں کتنی ویڈیو کلپس آپ کو مل جائیں گی کہ مثلا کسی جانور نے اپنے بچے کو ڈیفینڈ کیا. ہاں ہوتا ہے، ہاتھی کرتا ہے، پرندے کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. تو جانور پیٹ بھرتا ہے، جانور بچے پالتا ہے، جانور گھونسلہ بناتا ہے. ہاں بناتا ہے، بڑے خوبصورت گھونسلے بنا دیتے ہیں. اگر میں بھی یہی سب کروں اور مر جاؤں تو مجھ میں اور جانور میں فرق کیا ہے پھر؟ اس کا مطلب ہے میری جاب کچھ اور ہے، خدا مجھ سے کچھ اور بھی چاہتا ہے. مثلا یہ نہیں ہے کہ مثلا ٹھیک ہے اب میں پیٹ نہ بھروں، بچے ڈیفینڈ نہ کروں، گھر نہ بناؤں. ہاں یہ سب بنائیں، یہ اس میں کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے، اس میں کوئی شرف نہیں ہے. اگر بڑے ایک آبجیکٹو کے نیچے نہ ہو، پہلے ایک بڑا آبجیکٹو ہو جو ڈیفائن ہونا چاہیے. اور الحمدللہ رب العالمین یہ بات مسلسل ہوئی کہ بھئی انسان کو خدا انسان نے ایک اعلیٰ مقصد سے خلق کیا. یہ جو چھوٹے چھوٹے آیات کریمہ کے ذکر ہمارے پاس ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جتنا کوئی ذکر اللہ چاہتا ہے کہ ریپیٹ کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ذکر میں اتنی ہی بڑی ریالٹی ہے. اگر خدا ہم سے چاہتا ہے ہر مرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جتنا ریپیٹ کروا رہا ہے اس کا مطلب اس میں ریالٹی اتنی بڑی ہے. سب سے زیادہ سورہ کون سی ریپیٹ ہوتی ہے؟ سورہ حمد. ہمارے پاس روایت موجود ہے، یہ بڑی عجیب روایت ہے، یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے عرض کروں اور اچھا وہ موقع آ گیا. آج اللہ مرحوم بہجت سے بھی ہے، میں بیان ہوا ہوا، انہوں نے بیان کیا، کہا کہ اگر کوئی حمد کو صحیح پڑھے اس سورہ کے اندر، اس میں اعظم ہے، اس سورہ میں اس میں اعظم ہے اگر کوئی اس حمد کو صحیح پڑھے. تو ابھی مثال کے طور پر آپ نمازوں کے اندر سورہ حمد پڑھتے وقت اپنے ذہن میں ایک بات پیچھے رکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں اس میں اعظم ہے، تو اس کی اہمیت ذہن میں رہے گی کہ بھئی اس سورہ میں اتنے کمالات ہیں. تو یہ سب خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ ہم کسی مقصد تک پہنچیں. اور الحمدللہ رب العالمین ایک ہدف ہے، ہماری منزل ہے. اور اس کے اوپر میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، مقصد خلقت کیا ہے اس کے اوپر کافی آپ عرض پیش سن چکے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آج ایک اور پوائنٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور آج کا جو دن ہے، ایک روایت کے مطابق یوم شہادہ ہے ہمارے آٹھویں امام علی بن مفردہ علیہ السلام سے. اسی مناسبت سے ایک روایت مولا سے عرض کروں گا اور وہ روایت بہت اچھا کنیکٹ کرتی ہے ہمارے موضوع سے. اور اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے اور آج کے جو کانٹینٹس ہیں اسے اپنے موضوع سے کنیکٹ کرنے کے لیے ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر اپنی سلامتی کے لیے, زائرین سید الشہداء کی سلامتی کے لیے, البتہ وہ پناہ سید الشہداء میں ہیں لیکن ہم صرف درود بھیجوا رہے ہیں تاکہ ہمارا بھی ایک تعلق ظاہر ہو جائے. ہم تو نہیں پہنچ پائے زیارت کے لیے لیکن زائرین کے لیے ایک درود بھیجوا کر سید الشہداء کی خدمت میں اپنا سلام بھی ہم پہنچا سکیں انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہماری جو زندگی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بار بار کہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ سب کا سب لکھا جائے گا, ان میں سے کوئی چیز ختم نہیں ہوگی. ایک بات آپ اور میں بہت اچھی طرح ذہن میں رکھ سکتے ہیں, ہمارے کپڑے ختم ہو جائیں گے, ہمارے گھر ختم ہو جائیں گے, ہماری ہر چیز ختم ہو جائے گی. ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے باقی بھی رہے, ایک چیز کے ختم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے, چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو, وہ ہمارے اعمال ہیں, یہ ختم نہیں ہوں گے. قرآن کریم میں جہاں کہیں جنتیوں کو بتایا کہ ہم نے تمہیں جنت دی, بما کنتم تعملون, ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. جہاں بتایا جہنمیوں کو کہ تم جہنم میں لے کر گئے, کیوں؟ بما کنتم تعملون, تم یہ کام کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل ختم نہیں ہوگا, عمل باقی رہے گا. انا کنا نستنسخ منکم, ہم تمہارے کاموں سے کاپی بنا رہے تھے. خدا نے اتار فرماتا ہے قرآن کریم فرمایا کہ تمہارے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے تم یہ کر رہے تھے, تم بھی کر رہے تھے. تو جو بات انڈرسٹوڈ ہے وہ یہ کہ اعمال ختم نہیں ہوں گے. اچھا, میں نے اگر مثال کے طور پر 15 سال کی عمر میں, ابھی میری عمر 50 سے اب ہو گئے, 15 سال کی عمر میں ایک اچھا کام کیا تھا, اچھے سے مثال دوں, اچھی بات ہے, اچھا کام کیا تھا, میری روح پر اس کا اثر ہوگا آج تک یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. 15 سال کی عمر میں نعوذ باللہ تعالی میں نے کوئی غلط کام کیا تھا, توبہ نہیں کی ابھی تک, اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. اس لیے توبہ بہت امپورٹنٹ ہے. استغفار ہر روز کم سے کم 70 مرتبہ کرنا سنت نبی ہے. کم از کم 70 مرتبہ استغفار کرنا پرانے گناہوں کو یاد کر کے. البتہ ظاہر ہے اللہ کے نبی کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن سنت جاری فرمائی انہوں نے کہ 70 مرتبہ کم از کم استغفار کیا جائے. یہ جو میرے اعمال میرے ساتھ باقی ہیں, اچھے بھی اور برے بھی, البتہ صرف ایکسیپشن کیا ہے, برے اعمال کی اگر میں نے توبہ کر لی الحمدللہ ختم ہو گئے. نعوذ باللہ اچھے اعمال کے اوپر ریاکاری کر لی وہ بھی ختم ہو جائے گا, یہ ایکسیپشن ہے. اگر ایسا نہ ہو تو اعمال میرے ساتھ باقی ہیں. اچھا, میرے ساتھ اعمال باقی ہیں, میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کیونکہ آئی ٹی کا دور ہے, ذرا اس سے نزدیک لانے کے لیے. ہم لوگ جو کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں, اس میں ایک پروسیسنگ یونٹ ہے اور ایک میموری ہے. کمپیوٹرز کے اندر پروسیسنگ یونٹ علیحدہ ہوتا ہے, میموری علیحدہ ہوتی ہے. اگر ریسنٹلی کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دونوں ساتھ ہو گئے ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے, میں پرانے زمانے کا آدمی ہوں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ہارڈ ڈسک علیحدہ ہوتی تھی, پروسیسنگ یونٹ علیحدہ ہوتا تھا. صحیح ہے, ممکن ہے کسی کی میموری کرپٹ ہو جائے کمپیوٹر کی اور پروسیسنگ یونٹ صحیح کام کرتا رہے, تو آپ ایک نئی ہارڈ ڈسک اس کے اندر لگا سکتے ہیں. انسان میں ایسا نہیں ہے, انسان کی میموری ہی پروسیسر ہے. جہاں پہ اس کے اعمال بیٹھے ہیں وہی پارٹ پروسیس کر رہا ہے چیزوں کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت عجیب رزلٹ ہے, اس کو ذرا اور غور سے سنیے گا. ہمارا ہر ڈیسیشن ہماری ہسٹری کا ریزلٹ ہے. ہمارا ہر ڈیسیشن ہماری ہسٹری کا ریزلٹ ہے. یعنی مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا نبی اولاد نبی کے اوپر, صلی علی محمد عجل فرق. معذرت کے ساتھ آج مثلاً میں آیا, میں نے آپ کی خدمت میں ایک مجلس پڑھی. یہ جو میں نے مجلس پڑھی, یہ کیا میری باقی ساری لائف سے ڈسکنیکٹ ہو کر ایک علیحدہ پیس ہے؟ نہیں, یہ جو میری لائف تھی 50 ایئر پلس, یہ اس کا سم ہے جو میں نے آج مجلس میں ڈیلیور کر دیا. اب یہ بھی ہسٹری ہے. اب یہ جو آج میں ڈیلیور کر رہا ہوں, آج جو کچھ کر رہا ہوں, یہ بھی میرا ایک اسٹوریج ہے, اور یہ اسٹوریج کل کی مجلس کے لیے فاؤنڈیشن بنائے گا. ہر دن کی پریکٹس آپ کے اور میرے اوپر ایک ایڈیشن ہے, اور ہر دن کا ہر ڈیسیشن اس سارے اسٹوریج کا ریزلٹ ہے. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالیٰ, اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے نا, تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ کل مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے. پرسوں تو نماز قضا نہیں ہوئی تھی, آج کیوں قضا ہو گئی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کل کوئی ایڈیشن ہوا ہے میرے اوپر جو بڑا غلط ایڈیشن ہے, وہ کام خراب ہو گیا. اگر آج رات آپ سوئیں, صبح ہی صبح سحر کے وقت آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کا دل چاہے کاش میں نماز عشاء پڑھ لیتا, صحیح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ آپ نے کل کے دن کوئی بڑا اچھا کام کیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے اندر نماز عشاء پڑھنے کی ٹینڈنسی زیادہ ہے. آج ہر دن کا ڈیسیشن پیچھے کی ہسٹری کا ریزلٹ ہے, اور ہر ڈیسیشن اس کے بعد خود ہسٹری کا حصہ ہے, اگلے ڈیسیشن کے لیے پروسیسنگ پوائنٹ ہے, صحیح ہے؟ اگر آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا, دیکھیے ایک دفعہ ہوتا ہے ہم لوگ بات کو سن لیتے ہیں, مان لیتے ہیں, ایمان نہیں آتا. کوشش کیجئے گا اس بات کو اچھی طرح غور کریں کہ آیا ریالٹی یہی ہے. اگر ریالٹی یہی ہے تو پھر ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے, وہ کیا؟ جب امام تشریف لائیں گے تو آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے. وہ فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ میری اور آپ کی ساری لائف جو کچھ اسٹوریج میں ہے, یہ سب جمع ہوگی, اور وہ کریٹیکل ڈیسیشن اس لائف نے لینا ہوگا. اچھا, اگر اسٹوریج اچھا نہیں ہوا تو ریزلٹ اچھا نکل آئے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کو اسلامک ٹرمنالوجی میں اس پارٹ کو, کہ جو سارا پائل اپ ہو رہا ہے, ڈیسیشن دیتا ہے, اس پارٹ کو ہم اسلامک ٹرمنالوجی میں عقل کہتے ہیں. دس از عقل. عقل از ناٹ برین. عقل ہرٹ نہیں ہے. عقل کیا ہے؟ عقل وہ اسپریچول اسٹوریج ہے جو پروسیسنگ بھی کرتا ہے اور ڈیسیشن لے کر ہمیں پریکٹس کی طرف لے جاتا ہے, ایکشن کی طرف لے جاتا ہے. یہ عقل ہے. اگر ایک آدمی کی عقل اچھی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اسٹوریج جو پریکٹسز ایکٹس کا ڈیڈس کا ہے بہت اچھا ہے. اب روایتوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم اپنی عقل صحیح کیسے کرو, تم اپنے عقل کو کیسے صحیح کرو. میں ایک مثال اور عرض کرتا ہوں تیزی سے, اور اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. عجل پتہ نہیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, کچھ کوئی جوان, کبھی کوئی بوڑھا, جیسا بھی, وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں مولانا ایک سچویشن میرے پاس آتی ہے, جب یہ آتی ہے کنٹرول میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. میں نہیں چاہتا یہ کروں, لیکن ہو جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگر سب کچھ میرے چاہنے سے ہوتا تو کوئی جرم کیوں کرتا پھر؟ میں چاہتا ہوں کہ جرم کروں؟ نہیں. تو جرم کیوں ہوتا ہے؟ جرم انیویٹیبل ریزلٹ ہے میرے پاسٹ کا. اس سے جان کیسے چھٹتی ہے؟ استغفار کرو. اچھے استغفار کی نشانی یہ ہے کہ پیچھے کو وائپ آؤٹ کر دیتا ہے، پیچھے سے ختم ہو جائے. اگر کوئی انسان ہم سے کہنا نعوذ باللہ تعالی مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس گناہ کا اثر ہے یا نہیں ہے، تو ہم جواب میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم ان سے کہیں گے تم اپنی ٹینڈنسیز کو چیک کرو، تمہارے جو انکلائنیشن ہے یہ پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے. اگر پہلی نظر پازیٹو ہے اس کا مطلب ہے تمہارے سٹوریج پازیٹو ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں اس بات کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا اگر آپ کو میری بات بری لگی. اگر کہیں بازار میں گزر رہے ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میری نظریں کنٹرول میں نہیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسٹوریج میں پرابلم ہے. ورنہ یہ نظریں کنٹرول میں کیوں نہیں ہیں؟ اگر اسٹوریج میں پرابلم نہ ہوتا تو نظریں کنٹرول میں ہوتی. معذرت چاہتا ہوں، بالکل بلنٹلی بول دیا. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو اس کی نظریں کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں، ہاں غلطی سے دیکھ لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے، پہلی نظر کیوں غلط پڑ رہی ہے؟ صحیح کیوں نہیں پڑ رہی ہے؟ صحیح ہے. تو میں اس سے کہوں گا تم بہت ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ اگر تمہیں اسپونٹینیس ڈیسیشن لینا پڑا چانسز ہیں کہ پہلا ڈیسیشن صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ تمہاری نظریں غلط جگہ اٹھ رہی ہیں، تو تمہاری عقل غلط جگہ لے کے جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس بندے کو بہت اپنی پریکٹسز کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اچھا اب میرے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے. فرض کرو نعوذ باللہ تعالی میں نے 5 سال غلط پریکٹسز کی، نعوذ باللہ تعالی میں نے توبہ کر لی، توبہ کر لی. اب ایک دن میں نے صحیح کام کیا، 2 دن صحیح کام کیا، 3 دن صحیح کام کیا. سوال یہ ہے ابھی میرا جو فرسٹ انکنٹرول ریئیکشن ہے وہ اس 3 دن پہ بنے گا یا 5 سال پہ بنے گا؟ فرسٹ انکنٹرول ریئیکشن 5 سال پہ بنے گا. کیوں؟ ابھی یہ جو میں نے توبہ کی ہے نا اس کو 3 دن ہوئے، یہ ہیبیچول نہیں ہوا ہے ابھی، اس کی بیس اسٹرانگ نہیں ہوئی ہے ابھی. جو فرسٹ ریئیکشن نکلے گا وہ کہاں کا نکلے گا؟ وہ پیچھے والا نکلے گا، 5 سال جس میں گزرے. ہاں اگر میں نے توبہ بہت اچھی توبہ کر لی، بہت اچھی توبہ کر لی، وہ 5 سال کا اثر ختم ہو جائے گا، میرا فرسٹ ریئیکشن صحیح ہو جائے گا. اب میں اس سے کیا پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں، بندگان خدا اگر فرض کرو 1 سال کے اندر اندر امام تشریف لانے والے ہیں، صحیح ہے، اور میرے اسٹوریج میں ابھی پرابلم باقی ہے اور مجھے امام کے آنے پر فوراً ایک فیصلہ کرنا ہے، تو میری عقل پہلا فیصلہ صحیح کرے گی یا غلط کرے گی اگر میرا اسٹوریج خراب ہوا؟ بہت چانس ہے کہ میری عقل پہلا فیصلہ غلط کر دے گی اگر میرا اسٹوریج، میری ہسٹری، میرا ریکارڈ خراب ہوا. اور اگر اس دن بھی کسی کی پریکٹس خراب تھی پھر ایکسپیکٹ کروں کہ اس کا اس دن کا فیصلہ صحیح ہوگا؟ یہ ریئل تھریٹ ہے، یہ واقعی ایک خطرہ ہے ہمارے لیے. اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری عقل، وہ پارٹ کی جو پروسیسنگ کرتا ہے، ڈیسیشن لیتا ہے، یہ عقل صحیح کام کرے. اگر یہ صحیح کام کروانی ہے تو سرٹن پریکٹسز چاہیے، یہ پریکٹسز اڈاپٹ کرو. اگر یہ پریکٹسز اڈاپٹ کر لی تو تمہاری عقل صحیح کام کرے گی. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ فرمان ہے ہمارے 8ویں امام، امام علی ابن مفر رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا. مولانا نے فرمایا کہ انسان کی عقل کامل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں 10 qualities نہ ہوں. 10 qualities. اچھا یہ جو 10 qualities ہیں نا, یہ ایکچولی پریکٹسز کی ریزلٹس ہیں جو ہمارے اندر ہیں. میں بھی ان کو عرض کروں گا تو اور کلیئر ہے. اگر کسی میں 10 qualities ہیں امام فرماتے ہیں تو اس کے ڈیسیشن صحیح ڈیسیشنز ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی عقل کامل ہے, اس کی عقل کامل ہے. اب اس عقل کا کوئی تعلق پی ایچ ڈی اور ماسٹرز سے نہیں ہے. اس عقل کا کوئی تعلق آپ کی بزنس میں سکسیس, سوشل اسٹیٹس, فائنینشیل کچھ نہیں ہے. اس سے اس کا کس سے تعلق ہے؟ اس کا تعلق ہے میرے اور آپ کے کیریکٹر سے, میرے اور آپ کے ایتھکس اور مورائل سے. اور ان کی روٹس بلیفس میں ہے, ان کی روٹس بلیفس میں ہے. تو اگر کسی کو عقل صحیح چاہیے تو یہ 10 qualities چاہیے. اگر یہ 10 qualities چاہیے تو اس کو ایتھکس اور مورائلز میں بہت اٹینشن دینی پڑے گی. اور اگر ایتھکس اور مورائلز کو صحیح کرنا ہے تو اس کو اپنے بلیفس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی. صحیح عقیدے کے بغیر صحیح اخلاق نہیں ملے گا. اگر صحیح اخلاق چاہیے صحیح عقیدہ لانا پڑے گا, اور یہ جو صحیح اخلاق ہوگا یہ صحیح عقل بنائے گا. صحیح عقل صحیح فیصلے کروائے گی. اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یہاں پہ. آپ بولو مولانا میں دعائے عہد ہر روز صبح پڑھوں گا, تو میں تم کو بولوں گا تم دعائے عہد ہر روز ایک دفعہ نہیں پڑھو, 40 دفعہ بھی پڑھو اور تمہاری اور میرے ایتھکس اور مورائل صحیح نہ ہو, یہ دعائے عہد اثر نہیں کریں گے ہمارے اوپر. ہاں, دعائے عہد ہمیں سپورٹ کرے گی کہ ہمارے ایتھکس اور مورائل صحیح ہو جائیں, یہ ہمیں ایک ٹینڈنسی دے گی. لیکن نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صرف دعائے عہد پڑھوں گا, باقی جو میرے دل میں آئے گی کروں گا اور میں امام کے آوان و انصار میں آ جاؤں گا, وہ اللہ ہی نہیں ہو پائے گا, نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دعائے عہد لفظ ہے, پریکٹس وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اس کو صحیح کرنا پڑے گا. اب مولا نے کیا فرمایا, عقل کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ 10 qualities نہ ہو. مجھے 10 qualities آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سمعنا محمد و آل محمد و عجل فرج. ان 10 میں جب میں اس کو عرض کرنے لگتا ہوں, ایک دفعہ میں ان 10 کے اوپر پورا 5 پڑھ چکا ہوں اسی سال. تو ابھی میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ آپ کا ٹائم اس میں نہیں لوں گا, لیکن میں صرف آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا. یہ روایت میں محبوب بھائی کو بھیج چکا ہوں, اس کو اچھی طرح پڑھیے گا, اچھی طرح پڑھیے گا. کیوں؟ یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے. غلط فیصلہ موت سے بدتر ہے. موت ایک زندگی ختم کرتی ہے, غلط فیصلہ ابدی زندگی ختم کر دیتا ہے. یہ موت سے بدتر معاملہ ہے یہ, اگر کوئی اس کو واقعی سمجھے. امام نے فرمایا 10 صفتیں ہونی چاہیے. نمبر 1, لوگ اس سے خیر کی امید رکھیں. دوسری, اس کے شر سے محفوظ رہیں. آپ کہیں گے اتنی تیزی سے 2 ہو گئیں. نمبر 1, لوگ اس سے خیر کی امید رکھیں. نمبر 2, لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں. کیا مطلب ہے ان 2 کا؟ فرض کرو میں ایک نیبرہڈ کے اندر ہوں, ایک محلے میں میں رہتا ہوں, کبھی غلط کرتا ہوں کبھی صحیح کرتا ہوں, کسی دن اچھا آدمی ہوتا ہوں کسی دن برا آدمی ہوتا ہوں. اگر میرے نیبرز میں سے مجھے کوئی دیکھے تو میرا پرسپشن اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ تو وہ مجھ سے کہے گا اس کا کچھ پتہ نہیں, کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ اس روایت کے مطابق میری عقل کمزور ہے. کیوں؟ امام نے فرمایا تھا عقل مند انسان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ لوگ اس سے اچھائی ایکسپیکٹ کریں. لوگ جیسے ہی دیکھیں کہیں اب کچھ اچھا ہونے والا ہے. کیوں؟ یہ اچھا آدمی ہے. اگر مجھے اور آپ کو یہ ٹائٹل چاہیے نا, تو ہمیں بعض اوقات اس کو لینے کے لیے سالوں محنت کرنی پڑے گی. دوسری کیا تھی؟ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں. کیا مطلب؟ مثلا فرض کرو میں نے کسی کے ساتھ 5 سال اچھائی کی اور ایک دن کوئی بہت بڑی برائی کر دی. اب یہ نیکسٹ ٹائم مجھے دیکھے گا تو اسے کیا یاد آئے گا؟ 5 سال کی اچھائی ہے، وہ برائی یاد آئے گی اسے. صحیح ہے؟ اس کا مطلب ہے میرے اندر وہ دوسری کوالٹی نہیں ہے. کیوں؟ لوگ میرے شر سے محفوظ نہیں ہیں، میری برائی پہنچی ہے ان تک. اب سوچو ذرا، صرف ان دو کو لینے کے لیے کتنا ہی محنت چاہیے. اور امام فرما رہے ہیں تمہاری پریکٹس ایسی ہونی چاہیے، میں اب زیادہ وقت ہر ایک پہ نہ لوں. پہلی بات، لوگ آپ سے خیر کی توقع کریں. اچھا، میں مجھے ایک آدمی نے ایک امانت دی، میں نے واپس کر دی. 10 آدمیوں کی امانت واپس کر دی، ایک آدمی نے امانت دی، میں نے واپس نہیں کی. صحیح ہے؟ اب لوگ مجھ سے خیر کی توقع کریں گے؟ نہیں. تو آپ بولیں گے 9 دفعہ تو واپس کیا تھا. نہیں، ابھی بھی خیر کی توقع نہیں کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ 90% خیر دکھاؤں، 10% غلط، تب بھی خیر کی توقع نہیں آئے گی. امام چاہ رہا ہے کہ تمہاری عقل کامل ہونی ہے نا، تو تمہیں اتنا پرفیکٹ ہونا ہوگا کہ لوگ تم سے خیر کی توقع کریں، تمہارے شر سے لوگ محفوظ رہیں. تیسری صفت، دوسروں کی کم نیکیوں کو زیادہ سمجھے. چوتھی، اپنی زیادہ نیکیوں کو کم سمجھے. دوسروں کی کم نیکیوں کو زیادہ سمجھے، اپنی زیادہ نیکیوں کو کم سمجھے. 2-4 جملے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. معذرت چاہتا ہوں، اپنے اوپر رکھ کے عرض کر دیتا ہوں. میں اپنے بھی کیا سوچوں گا، میں سوچوں گا کہ ممباسا میں کوئی ہوگا جس کے پاس میرے جیسا علم ہوگا. میں یوں سوچوں گا، جیسے ہی میں یہ سوچوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس عقل نہیں ہے، میرے پاس عقل نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میرے فیصلے غلط ہیں، میں غلط فیصلے کروں گا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ تم دوسروں کی کم نیکیوں کو زیادہ سمجھو. صحیح، کیسے کروں میں دوسروں کی کم نیکیوں کو زیادہ کیسے سمجھوں؟ بہت آسان راستہ ہے. پتہ نہیں اس کے پاس اپرچونٹیز کتنی تھی، اس نے پھر بھی نیکی کر کے دکھائی. پتہ نہیں اس کے پاس کتنا پاسبلٹیز تھیں، پھر بھی اس نے نیکی کی. میں اپنی زیادہ نیکیوں کو کم سمجھوں. کیوں؟ پتہ نہیں خدا نے مجھے کون کون سی نعمتیں دیں، تب میں نے یہ کر کے دکھایا. اگر دوسروں کو یہ مل جاتی، پتہ نہیں وہ کیا بن جاتے. میں 12 سال قم میں رہا، اگر میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے ہیں، اگر وہ 12 سال قم میں رہتے مجھ سے بہتر رزلٹ دے دیتے، گارنٹیڈ ہے. اپنی زیادہ نیکیوں کو کم سمجھو، دوسروں کی کم کو زیادہ سمجھو. یہ امام ہم سے چاہ رہے ہیں. روایت توف العقول میں مطمئن رہنا، کوئی ہے نا کہ مولانا روایت کیسی ہے، سند ہے یا نہیں ہے، مطمئن رہے. عقل یہ ہے. پانچویں، اس سے جتنی بھی حاجت طلب کی جائے تھکاوٹ محسوس نہ کرے. مانگنے والا ایک دن آتا ہے میں دے دیتا ہوں، دوسرے دن آتا ہے میرے پاس نہیں ہے. ایزمپشن کر رہا ہوں، ایزیوم کر رہا ہوں میرے پاس نہیں ہے، میں کہتا ہوں بھائی سوری میرے پاس نہیں ہے. تیسرے دن آتا ہے، میں اس سے کیا کہتا ہوں مثلا کہ بھائی تو ہر روز آ جاتا ہے یار، میں تھک گیا. امام فرما رہے نہیں، اگر یہ عقل مند ہوگا تو تھکے گا نہیں. سید الشہداء کا ایک فرمان ہے، فرمایا لوگوں کا تمہاری طرف اپنی حاجت سے آنا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے تھکو نہیں تم. یہ اللہ کی نعمت ہے. البتہ جو شخص بار بار آئے اس کو بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن مجھے اپنا سوچنا ہے. مجھے اپنا کیا سوچنا ہے؟ خدا نے ایک بندے کو میری طرف بھیجا ہے، میرے پاس ہے یا نہیں ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اگر تمہارے پاس دیر وہ نہیں ہے تم انتظار کر رہے ہو کہ خدا مجھے دے گا تو میں اس کو بھی دے دوں گا، تب بھی قل لهم قولا میسورا، اچھی بات کو جھڑکیاں مت دو، ومسائل ولا تنہر. امام فرما رہے ہیں لوگوں کا مانگنا تمہیں تھکائے نہیں، اگر تھک رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل اچھی نہیں ہے، عقل اچھی نہیں ہے، اگر عقل مند ہوتے تو یہ نہیں کرتے. نمبر سکس، زندگی میں کبھی بھی علم حاصل کرنے سے نہ تھکے، کبھی بھی علم حاصل کرنے سے نہ تھکے. کیا مطلب؟ اگر آپ ہر روز ایک روایت پڑھیں تو آپ کی زندگی میں اس کا وقت نہیں ہے کیا؟ ہر روز ایک صفحہ قرآن کریم پڑھیں اس کا وقت نہیں ہے آپ کے پاس؟ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے نا کہ مولانا میرے پاس وقت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ میں تقریباً یقین سے کہہ دوں گا یا تو یہ جاہل ہے یا یہ جھوٹا ہے. کیوں؟ اس کے پاس سینکڑوں منٹس ہیں واٹس ایپ کے لیے، اس کے پاس سینکڑوں منٹس ہیں فیس بک کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے میرے پاس ایک روایت پڑھنے کا وقت نہیں ہے. تو یا تو یہ جاہل ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے. وقت ہے، پرائیورٹی نہیں ہے تمہاری. امام کہہ رہے ہیں پرائیورٹائز کرو اس کو، یہ تمہاری پرائیورٹی ہونی چاہیے. علم حاصل کرنے سے مت تھکو. اگر کوئی علم حاصل کرنے سے تھک رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں حاصل کرنا چاہ رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کی عقل کامل نہیں ہے، اس کی عقل ناقص ہے. عقل ناقص ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے فیصلے غلط ہوں گے. ایسا آدمی امام کے آنے پہ صحیح فیصلہ کر لے گا؟ ظاہر کی نہیں کرے گا. نمبر سات، غور سے دیکھیے گا، یہ اب دو تین بہت امپورٹنٹ ہے. خدا کی راہ میں غریب ہونے کو امیر ہونے سے زیادہ پسند کرے. مجھے اگر یہ کوئشن ایسی ہو، اگر یہ کوئشن ایسی ہو کہ اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو دولت آئے گی، اور خدا کا تابے دار بنوں تو میں غریب رہ جاؤں گا، تو یہ کس کو پریفر کریں؟ غریب ہونے کو. اور اگر یہ پھر بھی دولت کے پیچھے جائے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے اس کی عقل صحیح نہیں ہے. ہماری دنیا میں جو عقل کا معیار ہے نا، وہ اس کے بالکل الٹا ہے. ہماری دنیا میں عقل کا معیار کیا ہے؟ جس کو جو اپرچونٹی ملے، حلال سے ہو یا حرام سے ہو، کمائے، اور زیادہ کمائے گا تو ہم اس کو دیکھ کر کہیں گے دیکھو یہ کتنا سکسیسفل ہے، یہ کتنا تیز انسان ہے، کتنا عقل مند آدمی ہے. امام کسی اور کو عقل مند کہتے ہیں، ہم لوگ کسی اور کو عقل مند کہتے ہیں. پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے. تو میں اس کو معمولاً کہتا ہوں، ہمارا جو ویلیوز کا پرزم ہے نا، وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہے. بہت محنت کرنی پڑے گی کہ ہماری ویلیوز وہ ویلیوز بنے جو اہل بیت کی ہیں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ اگر اللہ کی راہ میں چلے تو غریبی آئے، اللہ کی نافرمانی کرے تو امیر بنے، تو یہ کس راہ کو پریفر کرے؟ اللہ کی فرما برداری کو، چاہے غریب ہو جائے اس کو پریفر کر لے. آج کی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن کریم میں کہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں اللہ سے کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، دیٹس اٹ، دنیا میں دے، اچھا دے، برا دے، کب، کچھ نہیں، دنیا میں دے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو دنیا میں بھر بھر کے دیتے ہیں، پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے. مومن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خدا دنیا میں سے ہر چیز نہیں چاہیے، دنیا میں سے حسنات چاہیے، نیکی چاہیے، آخرت میں بھی نیکی چاہیے، صرف دنیا میں نہیں چاہیے، آخرت میں بھی نیکی چاہیے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، ہر الا بلا نہیں چاہیے، جھوٹ سے کما لوں نہیں چاہیے، دھوکا دے کے دولت جمع کروں نہیں چاہیے. آتینا فی الدنیا حسنہ، اور ایسا دے کہ پھر آخرت میں کچھ نہ بچے، نہیں یہ بھی نہیں چاہیے، ایسا دے جو دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے، یہ چاہیے. یہ صفت ہو گئی. جلدی جلدی باقی ایک دو بھی کہہ دوں تاکہ سخت باتیں آج ہی نپٹا لوں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد محمد. خدا کی راہ میں ذلت کو دشمن سے ملنے والی عزت سے زیادہ پسند کرے. اگر میں خدا کی راہ میں چلتا ہوں نا تو لوگ مجھے عزت نہیں دے رہے. اگر ایکویشن یہ ہو, خدا کی راہ میں چلتا ہوں مجھے عزت نہیں ملتی, اگر خدا کے دشمنوں کے ساتھ چلتا ہوں تو مجھے عزت ملتی ہے, جس کی عقل صحیح ہوگی وہ ذلت پہ راضی ہوگا. اگر خدا کی راہ میں چلنے میں نعوذ باللہ تعالی ذلت مل رہی ہے تو کہے گا ٹھیک ہے میں ذلت لینے کو تیار ہوں. کیوں؟ مجھے خدا کے دشمنوں کی دی ہوئی عزت نہیں چاہیے. یہ پرابلمز ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم لوگ ایسے نہیں ہیں, اسی وجہ سے ہماری عقل ناقص ہے, اسی وجہ سے ہمارے فیصلے غلط ہو رہے ہیں. یہ جو ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے, یہ ممباسا کا ادھر ادھر کا معاملہ نہیں ہے, یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پائل اپ ہوئی ہوئی غلط ویلیوز ہیں جو اب ہمیں مصیبت میں ڈالے ہوئے ہیں. ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے, ہمارے جوان اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, جوان چھوڑو بوڑھے بھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیوں غلط فیصلے کر رہے ہیں؟ اس لیے غلط فیصلے کر رہے ہیں کہ ویلیوز غلط لی ہوئی ہیں. اگر ہماری ویلیوز صحیح ہوتی ہیں تو ہمارے ڈیسیجن صحیح ہوتے ہیں, عقل صحیح ہوتی, عقل صحیح ہوتی تو ہمارے ڈیسیجن صحیح ہوتے. تو ابھی اگر مجھ سے کوئی یہ کہنا مولانا ہم فتنوں کے مقابلے میں اپنی قوم کو ڈیفینڈ کیسے کریں, ویلیوز پہ کام کرو, ویلیوز صحیح کرو. کون سی ویلیوز؟ یہی ویلیوز جو امام نے ابھی بیان کی ہیں, ان کو صحیح کرو. بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں دولت کی شہرت کی اتنی عادت پڑ گئی ہے, چاہے غلط سے آئے ہم اس کو چھوڑ نہیں سک پا رہے, اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, اس کے اوپر اسٹک ہو گئے ہیں بالکل, اس کی وجہ سے ہمارے غلط فیصلے ہو رہے ہیں. معذرت چاہتا ہوں, میں دو کوالٹیز اور جلدی سرچ کرتا ہوں. امام نے فرمایا گمنامی کو شہرت سے زیادہ ترجیح دے, ایبسلوٹ ٹرم میں. یعنی مثلا اس سے پوچھیں تمہیں گمنام رہنا ہے, تمہیں کوئی فیم نہیں ملے گی, یہ بہتر ہے یا تم فیمس ہو جاؤ, کون سا بہتر ہے؟ وہ کیا مجھے نہیں فیمس نہیں ہونا, مجھے فیم نہیں چاہیے, مجھے ایسی رہنا. امام فرمانے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ فیم کے پیچھے مت بھاگے. ابھی یہاں ہر مصیبت فیم کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں وہ ٹک ٹاک پہ ڈال ڈال کے بھاگ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں یوٹیوب پہ ڈال ڈال کے بھاگ رہا ہے, ہر ایک کو فیم چاہیے, فیم چاہیے. یہ سب بھی عقلی کی باتیں ہیں. امام فرمانے نہیں کرو. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کام نہ کریں؟ نہیں, کام کرو, پازیٹیو کام کرو, فیم کے پیچھے مت بھاگو, شہرت کے پیچھے مت بھاگو. کیوں؟ تم خدا کی توجہ کے پیچھے جاؤ, انسانوں کی توجہ کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ خدا کی توجہ کے پیچھے جاؤ, خدا سے. یہ شرک ہے دراصل, یہ جتنی ویلیوز ہیں نا ان سب کے پیچھے ایک شرک چل رہا ہے, جو غلط ویلیوز ہیں ان سب کے پیچھے دنیا پرستی چل رہی ہے. یعنی اگر مجھ سے کوئی کہنا ان سب کا سم کیا, اس سب کا سم یہ دنیا پرستی کے پیچھے مت جاؤ, خدا کی بندگی کے پیچھے جاؤ. اور آخری چیز سب سے خطرناک ہے, اور میں ایک جملہ عرض کروں گا ابھی معذرت کے ساتھ, اور بھی امام نے فرمایا, اور دسویں صفت یہ بہت بڑی ہے. امام نے فرمایا العاشرہ ومل عاشرہ, دسویں صفت, وہ کتنی بڑی صفت ہے یہ. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ دسویں صفت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب بھی کسی کو دیکھے تو یہ کہے کہ یہ مجھ سے زیادہ نیک ہے, مجھ سے زیادہ متقی ہے. جب بھی کسی کو ملے دیکھے کہے کہ یہ مجھ سے زیادہ نیک ہے, یہ مجھ سے زیادہ متقی ہے. امام کہہ رہے ہیں بہت مشکل ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر, مرض میں سے ایک مرض جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں بہت زیادہ, وہ کیا ہے؟ میں کراچی میں ہوں مثلا, تو میں کہوں گا یہ جو لاہور والے ہیں نا, یہ لوگ یار عجیب لوگ ہیں, ان کو تو عزاداری آتی نہیں ہے سر. اچھا میں افریقہ میں بیٹھا ہوں, یہاں کا بندہ مجھے ملے گا وہ کہے گا یہ جو عزاداری ہم کرتے ہیں نا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے, باقی لوگوں کو تو کچھ نہیں آتا ہے, یہ جو ہم کرتے ہیں نا یہ صحیح ہے, باقی کیا ہے؟ باقیوں کو کچھ نہیں آتا ہے. اصل یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ جملے سب بتا رہے ہیں کہ میرے پاس عقل نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں تم جب کسی سے ملو ہمیشہ یہ کہو یہ مجھ سے زیادہ نیک ہے, مجھ سے زیادہ متقی ہے. یہ عربی میں بھی موجود ہے جو میں نے پڑھا، یہ عیناً عربی کا ترجمہ ہے، ٹیکسٹ موجود ہے، بھیج سکتا ہوں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر، صحیح؟ یہ بالکل بلنٹلی بتا رہا ہے کہ ہمارا ٹریک صحیح ٹریک نہیں ہے، ہمیں اس ٹریک پہ محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا کیا ہے، میں آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے میں کہہ رہا ہوں ہم صحیح نہیں ہو سکتے؟ نہیں، ہم صحیح ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل صحیح ہو سکتے ہیں اگر اپنی ویلیوز کو صحیح کر لیں، بالکل صحیح ہو سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم نے سوچا ہم ویلیوز کو صحیح نہیں کریں گے پھر بھی ہمارے فیصلے صحیح ہوں گے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، پھر ہمارے فیصلے غلط ہوں گے اور غلط فیصلے غلط رزلٹ دیں گے نعوذ باللہ تعالی۔ اور میں بہت 10 دفعہ کہوں گا معذرت معذرت معذرت، لیکن میں آپ کو خدمت میں عرض کر دوں مجھے نہیں لگ رہا کہ ہماری ویلیوز صحیح ہیں، ہماری سوشل ویلیوز صحیح نہیں ہیں اور اس وجہ سے ہماری سوسائٹی کے فیصلے غلط ہو رہے ہیں اور ان غلطیوں کے نتیجے بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب کا سب ہمیں بہتری کی طرف لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کل میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہمیں ان سب کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے شروع کہاں سے ہونا ہے، کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے، اور تھوڑا سا اشارہ تو میں نے کر دیا لیکن کل انشاءاللہ اور عرض کروں گا۔ اور میں بار بار ایک بات سوچتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ مولانا ساری باتوں میں ہمیں غلط کیوں ثابت کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں ثابت کرتے کہ ہم نے صحیح کیا؟ بھائی آپ نے صحیح کی ہیں چیزیں، بہت ساری چیزیں صحیح کی ہیں، اگر آپ نے صحیح نہیں کی ہوتے تو آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوتے؟ یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے بہت ساری چیزیں صحیح کی نہیں ہیں، ورنہ تو آپ سید الشہداء کے نام پہ کیوں آئے پھر؟ تو الحمدللہ اچھائیاں ہیں، بہت ساری اچھائیاں ہیں، لیکن میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا، کیا آپ یہ پسند کریں گے میں یہاں بیٹھ کے آپ کی اچھائیاں بتاتا رہوں اور برائیاں نہ بتاؤں، میں آپ کی صحیح باتیں بتاتا رہوں اور غلطیاں نہیں بتاؤں، کہ آپ کیا پسند کریں گے؟ اگر آپ مجھے یہ کہنا کہ میں آپ صرف آپ کی صحیح باتیں بتاتا رہوں، آپ نے یہ اچھا کیا، آپ نے یہ اچھا کیا، میں آپ کی تعریفیں کرتا رہوں، تو آپ مجھے بتائیے آپ کی غلطیوں کو صحیح کون کرے گا؟ کسی نے تو کہنا ہے نا۔ تو آپ لوگوں ہم نے ظاہر انوائٹ اسی لیے کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے دین پڑھا ہے، آپ آ کر ہمیں بتائیں ہمارا دین صحیح ہے صحیح نہیں ہے، کیا پرابلم ہے، ہم صحیح کریں۔ تو اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو بھائی ہم ایسے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں آپ کو یہ کہہ کے اچھا لگے گا کہ آپ نے یہ غلط کر دیا، نہیں ہمیں اچھا نہیں لگے گا، لیکن یہ ڈیوٹی بن گئی ہے، اہل بیت کا پیغام ہے، آپ اہل بیت کا پیغام سننے آئے، ہم اہل بیت کا پیغام لا کے آپ کی خدمت میں بولتے ہیں، اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں، ہم سب انڈیپٹڈ ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، الحمدللہ رب العالمین۔ آج دن بھی مناسبت بھی تھی مولا آٹھویں امام کی زیارت کی، اور الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگ امام کے روضہ اقدس پہ جا چکے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک تصویر باقی رہ جائے آپ کے ذہن میں، اور جب آپ زیارت کر رہے ہوں تو اس تصویر کو ریکارڈ کریں اپنے اندر کہ مولا میں آپ کے روضے پہ آیا تھا ایک دفعہ۔ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو لگے گا جیسے آپ ہر روز امام کے روضے پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ فریش رہیں گے۔ اور مولا آٹھویں امام کی زیارت کی بڑی عجیب فضیلتیں ہیں، ایام 40 کے ہیں، لیکن مولا آٹھویں امام کی زیارت کے حوالے سے بس ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ وہ ایک بندہ خدا تھا، وہ سخت زمانے میں جب ایک ایک دفعہ زیارت پہ جانے کے لیے ایک ایک مہینہ سفر کرنا پڑتا تھا، وہ امام کے روضے کی زیارت پہ بہت جاتا تھا، تو وہ تقریباً 20 دفعہ گیا امام کے روضے کی زیارت پہ، پھر ایک دفعہ بیمار پڑا، فوت ہو گیا۔ فوت ہو گیا تو اس کا ایک دوست تھا، وہ سوچتا تھا کہ میں دیکھوں پتہ نہیں میرے دوست کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ کبھی مسجد گیا، تو اسے مسجد جا کر مولا آٹھویں امام سے درخواست کی، کہا مولا میرا دوست آپ کا بہت عاشق تھا، بار بار آپ کی زیارت کے لیے آتا تھا، اسے کیا ملا وہاں پہ؟ تو امام خواب میں اس کی تشریف لائے، اور امام نے پوچھا کہ تمہارا دوست کتنی مرتبہ ہمارے پاس آیا تھا زیارت کے لیے؟ تو اس نے کہا مولا 20 دفعہ سے زیادہ آیا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ جتنی دفعہ ہمارے پاس آیا تھا نا، ہم قبر میں اتنی مرتبہ اس کے پاس جائیں گے، ہم قبر میں اتنی مرتبہ اس کے پاس جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ اگر امام قبر میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ قبر بیچ میں ہو اور اس قبر میں کوئی ایک امام زیارت کے لیے آ جائے، مشرف کر دے اس کو, اطراف کی ساری خبروں کو پتہ چل جاتا ہے یہاں امام معصوم آئے گا, سب کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں برزخ کے اندر, سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری کوئی ہمسائے میں تھا جس کے پاس امام آ گیا, یہ ہونے والا ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین آپ اہل بیت کی محبت کے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں, اہل بیت اطہار کی قربانیاں بھی ہیں, ان قربانیوں کے نتیجے میں ہم لوگ یہاں پر ہیں. ابھی جو مرثیہ ہوا, مرثیہ بہت خوبصورت مرثیہ تھا, اہل بیت اطہار نے اپنے جگر کے ٹکڑے دنیا میں مختلف جگہوں پہ چھوڑے ہیں, اور ہم سے یہ کہا ہے کہ ان جگر کے ٹکڑوں کی حفاظت کریں, ان کا ایک خوبصورت منور حصہ مشہد مقدس کے اندر موجود ہے. اہل بیت اطہار کی نورانیت کا ایک حصہ شام کے زندان کے اندر موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ خدا المتعال نے ہمیں اور آپ کو یہ محبت نصیب کی ہے کہ اگر ہمارے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کی کوئی بات آتی ہے تو وہ غم ہمیں اپنے دلوں کے اوپر احساس ہونے لگتا ہے, اور اگر بعض غم ایسے ہیں جن کا ذکر کرنا ہمارے اور آپ کی یادوں کو دوگنا کر دیتا ہے, میں آپ کے سامنے صرف دو چار جملے کہوں گا. سید الشہداء کی ایک عجیب عادت تھی, اگر کوئی یتیم ہوتا تھا تو سید الشہداء اس پہ بہت احسان کرتے تھے, جب بھی کوئی بچہ یتیم ہوتا تھا سید الشہداء اس کے اوپر ایسے احسان کرتے تھے کہ میں روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں, جب حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے, حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تو سید الشہداء نے حضرت مسلم بن عقیل کی صاحبزادی کو اپنے پاس بلایا, مسلم بن عقیل کی بیٹی تشریف لائی سید الشہداء کے پاس, سید الشہداء نے اپنے پاس بٹھایا, ان کو پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا, محبت کا اظہار کیا. آج جب میں نے خود ایک روایت پڑھی ہے اس میں لکھا ہے سید الشہداء نے بچی کے کان میں گوشوارے بھی لٹکائے تھے. جب حضرت مسلم بن عقیل شہید کی بیٹی نے یہ محبت دیکھی تو اس نے فوراً پوچھا کہ کیا میرا باپ شہید ہو گیا. تو اب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں سوچا, کہا آج امام جس طرح پیار کر رہے ہیں ایسے یتیموں کو پیار کرتے ہیں. میں جب یہ روایت تک پہنچتا ہوں تو میں اپنے دل میں کہتا ہوں کہ کاش سید الشہداء کی یتیمہ کو کوئی یہ منظر نہ دکھائے. سید الشہداء کی بچیوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا اور وہ بھی یہ سوچتی ہوں گی کہ جب ہم یتیم ہوں گے تو کوئی ہمارے سر پہ بھی ہاتھ پھیرے گا. لیکن کربلا عجیب جگہ تھی, سید الشہداء کی بچیاں جب یتیم ہوئی تو انہیں تماچے لگے. یہ بچیوں کا کردار بڑا عجیب کردار تھا. سید الشہداء کی مظلومہ بچیاں کہاں کہاں ظاہر ہوئی ہیں. اب میں ذاکر ہوں نا, میں آپ کے سامنے ایک دو روایتیں عرض کرتا ہوں. ہمارے پاس شام غریبہ میں روایت ہے, ایک بچی کی کرتی میں آگ لگی ہوئی تھی. آپ نے بچپن سے سنی ہے نا یہ روایت کہ ایک بچی تھی جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی اور کوئی وہ آگ لگانے کے لیے بڑھا تو اس نے کہا دور رہنا ہم اولاد رسول ہیں. اور ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, وہ موقع تھا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے لاشے پر آئیں, انہوں نے ایک بچی کو سید الشہداء کے سینے اقدس کے اوپر دیکھا. انہوں نے بچی سے پوچھا کہ اے بچی تم نے اس لاشے کو کیسے پہچانا, نہ اس پہ سر ہے نہ اس کے اوپر لباس ہے. فرمایا میں یہاں سے گزر رہی تھی, لاشے میں سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا.
دیا. میری بچی تم میرے پاس آ جا. آج تو یہ وہ بچیاں ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی محبت کو دیکھا. آج میں ایک روایت اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. میں معذرت چاہتا ہوں, شام غریبہ اور عاشور کے مصائب اپنے دل پہ پڑھے جاتے ہیں, لیکن صرف یاد کرانے کے لیے ایک موقع تھا جب سید الشہداء زلزلہ پہ آخری مرتبہ سوار ہوئے. کہا ہے زلزلہ چل, اور زلزلہ نہیں چلا. اور سید الشہداء نے گویا دیکھا ایک بچی زلزلہ کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور زلزلہ سے کہہ رہی ہے, زلزلہ میرے بابا کو لے کے نہ جا, جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون معتم حسين.
بیٹی کی لحد پر ایک دکھیا ماں کرتی تھی اظہار. بیٹی کی لحد پر ایک دکھیا ماں کرتی تھی اظہار. بیٹی کی لحد پر ایک دکھیا ماں کرتی تھی اظہار. اٹھ جا میری بچی, اٹھ جا, اٹھ جا میری بچی, اٹھ جا, اب کچھ کی ہے تیاری.
بیٹی کی لحد پر ایک دکھیا ماں کرتی تھی اظہار. بیٹی کی لحد پر ایک دکھیا ماں کرتی تھی اظہار.
تا سب سے زیادہ جان میری ارمان رہائی کا تجھ کو,
تھا سب سے زیادہ جان میری ارمان رہائی کا تجھ کو.
سب قیدی چھٹ کر جاتے ہیں,
سب قیدی چھٹ کر جاتے ہیں,
اٹھتی نہیں دکھیاری.
بیٹی کی لحد پر ایک دکھیا ماں کرتی تھی اظہاری. بیٹی کی لحد پر ایک دکھیا ماں کرتی تھی اظہاری.
اٹھ جا میں تجھے تیار کروں, خورخ ساروں سے صاف کروں.
اٹھ جا میں تجھے تیار کروں, خورخ ساروں سے صاف کروں.
مٹی کو ہٹاؤں بالوں سے,
مٹی کو ہٹاؤں بالوں سے.
اے میری راج دلاری.
بیٹی کی لحد پر ایک دکھیا ماں کرتی تھی اظہاری. بیٹی کی لحد پر ایک دکھیا ماں کرتی تھی اظہاری.
اٹھ دیکھ ذرا بھائی کی طرف, کیا حال ہے تیری فرقت میں.
اٹھ دیکھ ذرا بھائی کی طرف, کیا
تجھے ڈھونڈ رہا ہے رو رو کر,
تجھے ڈھونڈ رہا ہے رو رو کر.
آنکھوں سے خون ہے جاری.
بیٹی کی لحد پر ایک دکھیا ماں کرتی تھی اظہاری. بیٹی کی لحد پر ایک دکھیا ماں کرتی تھی اظہاری.
اب سر پہ رضا بھی ہے ماں کے, اب ہاتھ کھلے ہے دیکھ میرے.
اب سر پہ رضا بھی ہے ماں کے, اب ہاتھ کھلے ہے دیکھ میرے.
میں گود میں لے لوں گی تجھ کو،
میں گود میں لے لوں گی تجھ کو،
اب کوئی نہیں لاچاری،
ایک لحظ پر ایک دکھیا ماں کر دیتی
لحد پہ یہ کہہ کر،
بیٹی کی لحد پہ یہ کہہ کر،
غش کر گئی ماں دکھیاری،
بیٹی کی لحد پہ ایک دکھیا ماں کر دیتی ساری، بیٹی کی لحد پہ ایک دکھیا ماں کر دیتی ساری،
وہ بچ جسے دیا جو کر نہ سکی ماتم گوہر،
وہ بچ جسے رونے نہ دیا جو کر نہ سکی ماتم گوہر،
اب سارے جہاں میں اس کے لیے،
اب سارے جہاں میں اس کے لیے
ہوتی ہے ماتم داری،
اٹھ جا میری بچی اٹھ جا،
اب کچھ کی ہے تیاری،
بیٹی کی لحد پر ایک دکھیا ماں کرتی تھی ساری،
بیٹی
کی لحد پر ایک دکھیا ماں کرتی تھی ساری.
سورۃ المبارکۃ الفاتحہ.
السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین، السلام علیک یا حسن المجتبی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليك يا غريب الغرباء سلطان ابو الحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب الأسر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.